السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 6 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ریڈیو پاکستان کے FM 93 نیٹ ورک کے لیے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی افغان صدر کی تجویز کو شائن مگر یہ عمل غیر مشروط ہونا چاہیے. سینٹ کی کمیٹی برائے امور خارجہ کے چیئرمین کا رد عمل. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں ترک فوجیں جمعے کے روز شامی سرحدی علاقے کے قریب گشت کر رہی ہیں جہاں سے اس ہفتے کے شروع میں ترکی پر مہلک حملہ کیا گیا تھا. اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ترک سرحدی قصبے پر شام کے حملے کی مذمت کی ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. جنگ مخالف گروپ کوٹ پنک کے متعدد امریکیوں نے دوسروں کے ساتھ مل کر امریکی ڈرون حملوں کے خلاف اسلام آباد میں مظاہرہ کیا ہے. یہ گروپ اس امن مارچ میں شرکت کا ارادہ رکھتا ہے جو اپوزیشن کے سیاستدان عمران خان کی پارٹی جنوبی وزیرستان میں کرے گی. تفصیلات اسلام آباد سے ایاز کل کی رپورٹ میں.
جنوبی وزیرستان کی انتظامیہ اور وفاقی حکومت کے عہدیداروں کی طرف سے انتباہ کے باوجود منتظمین پرعزم ہیں کہ عمران خان کی قیادت میں ڈرون حملوں کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کا احتجاجی قافلہ ہفتے کو اسلام آباد سے اپنا سفر وقت مقررہ پر شروع کرے گا. اس احتجاجی قافلے میں جنگ مخالف ایک تنظیم کے 30 سے زائد امریکی ارکان بھی پاکستان پہنچ چکے ہیں. عمران خان نے اعلان کر رکھا ہے کہ حکام کی طرف سے اگر ان کے امن مارچ کو روکنے کی کوشش کی گئی تو جس مقام پر ایسا کیا جائے گا جلوس کے شرکا وہیں دھرنا دے دیں گے کیونکہ وہ تصادم نہیں چاہتے. دریں اسنا کلدم تحریک طالبان نے ایک بیان میں واضح کیا ہے کہ ان کی طرف سے عمران خان کی ریلی کو تحفظ فراہم کرنے کے دعوے بے بنیاد ہیں کیونکہ طالبان ترجمان کے بقول کسی ایسے شخص کے ساتھ تعاون نہیں کیا جا سکتا جو مغربی اقدار کا دل دادہ اور سیکولر خیالات رکھتا ہو. عمران خان کی احتجاجی ریلی میں شرکت کے لیے کوٹ پنک نامی تنظیم کے 30 سے زائد امریکی ارکان نے جمعے کو اسلام آباد میں ڈرون حملوں کے خلاف ایک احتجاجی مظاہرہ کیا جس میں انہوں نے صدر باراک اوباما سے مطالبہ کیا کہ وہ پاکستانی سرزمین پر یہ میزائل حملے فوری طور پر بند کر دیں کیونکہ ان کے بقول یہ لوگوں کو ماورائے عدالت قتل کرنے کے مترادف ہے. ان امریکیوں کی سربراہ این رائٹ نے بدھ کو اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کے ناظم الامور رچرڈ ہاگلینڈ کو امریکہ کے صدر کے نام ایک خط بھی پہنچایا تھا جس میں ڈرون حملوں کو بند کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے الزام لگایا گیا کہ ان میں سینکڑوں عام شہری ہلاک ہو چکے ہیں. ایاز گل, اردو وی او اے, اسلام آباد.
پاکستانی ارکان پارلیمنٹ نے افغانستان کے ساتھ اقتصادی, سیاسی اور دفاعی شعبوں میں اشتراک بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا ہے تاکہ سرحد کی دونوں طرف دہشت گردی کا قلاقامہ کیا جائے. اسلام آباد سے یہ رپورٹ ہے محمد اشتیاق کی.
افغان صدر حامد کرزئی نے جمعرات کو کابل میں ایک بیان میں کہا تھا کہ انہیں پاکستان کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ معاہدہ کرنے میں خوشی ہوگی لیکن ایسا کرنے سے قبل افغانستان کے خدشات کو دور کرنا ناگزیر ہے. انہوں نے مجوزہ معاہدے پر پیش رفت سے قبل اپنی کئی شرائط کا اعلان بھی کیا جن میں ان کے بقول دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کا خاتمہ اور افغانستان کو تباہی سے دوچار کرنے والے عناصر کا کلا کما کرنا ہے. مزید برآں صدر کرزئی کا کہنا تھا کہ دوستانہ تعلقات بھی اس کے لیے ناگزیر ہیں جن کا ان کے بقول ابھی آغاز ہی نہیں ہوا ہے. افغان صدر کے اس بیان پر سینٹ کی کمیٹی برائے امور خارجہ کے سربراہ حاجی محمد عدیل نے کہا ہے کہ سرحدوں پر دہشت گرد افغانستان کی جانب سے بھی پاکستانی اہداف پر حملہ آور ہو رہے ہیں, اس لیے ضروری ہے کہ دونوں جانب ان کے خلاف کارروائی کی جائے.
پارٹنرشپ تو ہونی چاہیے معاملے میں, ٹریڈ میں ہونی چاہیے. ہم جب اتنا ویزا ریلیکسیشن انڈیا کے ساتھ کر رہے ہیں تو افغانستان کے ساتھ بھی جو ویزے کی شرائط ہیں اس کو اور کم کیا جا سکتا ہے.
سینیٹر حاجی عدیل نے کہا کہ پاکستان نے سرحد کی حفاظت کے لیے اپنی جانب مؤثر اقدامات کیے ہیں اور 1000 سے زائد چوکیاں بھی بنائی ہیں, مگر دوسری جانب افغانستان میں طویل سرحد پر چوکیوں کی تعداد محض 100 ہے.
ہم ان لوگوں کو یہاں روکے, ان کے خلاف آپریشن کریں جیسے ہمارے مختلف جگہوں پہ آپریشن ہو رہے ہیں, اور وہ بھی کریں. اب وہاں تو ہم سے زیادہ طاقتور فورسز موجود ہیں, نیٹوس کی ہیں, افغان کی اپنی نیشنل آرمی بھی بلڈ ہو رہی ہے. اس کا ایک حل یہ ہے کہ دونوں ملک ایک جوائنٹ کمیٹی بنائیں جو وزٹ کرے مختلف بارڈرز پہ, اس کا معائنہ کرے.
حاجی عدیل نے کہا کہ اب بھی پاکستان میں 30 لاکھ سے زائد افغان پناہ گزین آباد ہیں اور ان کے بقول افغانستان کے ایوان زیری کے اراکین میں 10% ممبران پاکستان سے ہی تعلیم مکمل کر کے گئے ہیں، اس لیے طویل المدت تعلقات میں وہ بھی اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس تناظر میں دونوں ملکوں کے پاس دوستانہ تعلقات استوار کر کے قربتوں کو بڑھانے کے سوا کوئی چارہ نہیں، اس لیے باہمی الزام تراشی کسی ملک کے مفاد میں نہیں۔ محمد اشتیاق، اردو، وی او اے، اسلام آباد۔
پاکستان کی سپریم کورٹ نے صدر زرداری کے خلاف بدعنوانی کے مقدمے کو دوبارہ کھولنے کے لیے سوئس حکام کو خط لکھنے کے لیے حکومت کو مزید وقت دیا ہے۔ اعلی عدالت کے جمعے کے روز کے حکم میں حکومت کو 10 اکتوبر تک کی مہلت دی گئی ہے کہ وہ خط کے مسودے میں تبدیلی کے لیے وزیراعظم راجہ پرویز اشرف سے مشورہ کریں۔ اساتذہ کے عالمی دن کے موقع پر پاکستان میں بھی اساتذہ کے معاشرے میں کردار کی اہمیت واضح کی گئی ہے۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
اساتذہ کے عالمی دن کے موقع پر جمعے کو پاکستان بھر میں خصوصی تقاریب اور سیمینار منعقد کیے گئے، جن میں تعلیم کی اہمیت اور اس کے معیار کو بہتر بنانے کی ضرورت پر زور دیا گیا، لیکن وفاقی اور صوبائی سطح پر شعبہ تعلیم کے لیے مختص وسائل پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے ماہرین تعلیم کا کہنا ہے کہ تشدد کے واقعات نے بھی اس شعبے سے جڑے افراد کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ پاکستان میں جہاں عسکریت پسندوں کے حملوں میں تعلیمی اداروں کو نشانہ بنایا جاتا رہا ہے، وہیں خاص طور پر ملک کے جنوب مغربی صوبہ بلوچستان میں شدت پسند حالیہ برسوں میں 2 درجن سے زائد ماہرین تعلیم کو ہدف بنا کر ہلاک کر چکے ہیں۔ ان واقعات میں پاکستان میں حالیہ برسوں میں جہاں مہنگائی، بے روزگاری اور دیگر مالی و معاشی پریشانیوں کے شکار عوام سڑکوں پر سراپا احتجاج ہیں، وہیں اساتذہ بھی اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے درس گاہوں سے شاہراہوں پر صدائے احتجاج بلند کرتے نظر آئے۔ اس منظرنامے میں اساتذہ کا عالمی دن منایا جانا اور ان کی قدر و منزلت کی اہمیت کو اجاگر کرنا کس قدر ضروری ہے، اس بارے میں معروف ماہر تعلیم اور دانشور پروفیسر ڈاکٹر پیرزادہ قاسم کا کہنا ہے کہ اساتذہ کی اہمیت اور ان کے احترام پر بات کرنا اچھی روایات میں سے ایک ہو سکتی ہے۔
اگر اس طریقے سے دیکھیں تو یہ ایک بس ایک ضابطے کی کارروائی بن کے رہ جائے گا کہ فلاں دن ہوتا ہے اس کا ہم عالمی منا لیتے ہیں، اسی طریقے سے اساتذہ کا آتا ہے، کتابوں کا آتا ہے، تعلیم کا آتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی ہم اساتذہ کا دن منائیں تو جو صحیح میسج اور صحیح اسپرٹ جو اس سب کے پیچھے ہونی چاہیے وہ ہمیں ابھار کے سامنے لائیں، اگر ایسا ہوا تو شاید اس کی افادیت بڑھ جائے گی۔
پیرزادہ قاسم نے کہا کہ معاشرے اور اداروں کی پائیدار ترقی کے لیے علم و آگاہی بنیادی اہمیت رکھتی ہیں اور اس کے لیے استاد کلیدی حیثیت کا حامل ہے۔
آپ کا اور ہمارا جو مستقبل ہے وہ بنیادی طور پہ تعلیم اور علم اور اسی پہ مبنی ہے۔
موجودہ حکومت کا کہنا ہے کہ اساتذہ کے معاوضوں میں اضافہ کر کے ان کے معیار زندگی کو بہتر کرنے کے لیے متعدد اقدامات کیے گئے ہیں، لیکن ماہرین تعلیم کا کہنا ہے کہ ایک استاد کو ملنے والی تنخواہ کا کسی طور پر انتظامی عہدوں پر فائز افسران کو حاصل مالی و دیگر مراعات سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے اساتذہ کے معیار زندگی کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ دیگر شعبوں کی طرح تعلیم کے معیار کو بھی بہتر کرنے کی کوششوں کے سلسلے میں 18ویں آئینی ترمیم کے ذریعے یہ شعبہ صوبوں کو منتقل کر دیا گیا ہے، لیکن مبصرین کا کہنا ہے کہ عمومی صورتحال میں کوئی خاطر خواہ تبدیلی نہیں آئی ہے اور مالی وسائل کی کمی تعلیم کے فروغ اور سرکاری اسکولوں میں اساتذہ کی مالی مشکلات کم کرنے کی راہ میں اب بھی بڑی رکاوٹ ہے۔ ناصر محمود، اردو، وی او اے، اسلام آباد۔
اسرائیلی پولیس نے ایک امریکی شخص کو اس وقت گولی مار کر ہلاک کر دیا جب اس نے بحر احمر کے تفریحی شہر ایلات کے ایک ہوٹل میں ایک شخص کو فائرنگ سے ہلاک کیا۔ عہدیداروں نے بتایا کہ اس امریکی نے، جس کی عمر 20 کے لگ بھگ تھی، سیکیورٹی گارڈ کی بندوق چرا لی اور ہوٹل کے کارکن پر گولی چلائی جو موقع پر ہلاک ہو گیا۔ پولیس نے کہا کہ بعد میں یہ شخص ہوٹل کے باورچی خانے میں بند ہو گیا اور پولیس پر مذاکرات کے دوران گولی چلائی۔ پولیس افسروں نے جوابی کارروائی کر کے اسے ہلاک کر دیا۔ پولیس نے حملے کا محرک نہیں بتایا، لیکن کہا کہ اطلاعات میں کہا گیا ہے کہ اس نے ہوٹل میں ایک مرتبہ کام کیا تھا اور وہ مقتول سے واقف تھا۔ چین کی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے کہا ہے کہ جنوب مغربی چین میں جمعرات کے روز مٹی کا تودہ گرنے سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد اس وقت 19 ہو گئی جب ایک اور لاش ملبے کے نیچے سے دریافت ہوئی۔ ہلاک ہونے والوں میں ایلیمنٹری اسکول کے 18 طالب علم شامل ہیں۔ ایلیان کاؤنٹی کے عہدیداروں نے بتایا کہ جمعے کے روز 18 طالب علموں کی موت کی تصدیق ہو گئی ہے۔ اس سے 18 گھنٹے قبل زین ہو گاؤں کے 3 فارم ہاؤس اور اسکول مٹی کے تودے تلے دب گئے تھے۔ ترک فوجیں جمعے کے روز شامی سرحدی علاقے کے قریب گشت کر رہی ہیں جہاں سے اس ہفتے کے شروع میں مہلک حملہ کیا گیا تھا۔ اس گشت سے پہلے جمعرات کے روز ترک فورسز نے شامی ٹھکانوں پر گولہ باری کی اور ترک پارلیمنٹ نے فوج کو اجازت دی کہ وہ جب ضروری ہو سرحد پار کارروائی کرے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ترک سرحدی قصبے پر شام کے حملے کی مذمت کی ہے جس میں اس ہفتے 5 افراد ہلاک ہوئے۔ کونسل نے جمعرات کے روز ایک بیان میں کہا کہ اس واقعے سے یہ حقیقت واضح ہو گئی ہے کہ شام میں بحران کے ہمسایہ ملکوں کی سلامتی اور علاقائی امن پر کتنے گہرے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ 15 رکنی کونسل نے شامی حکومت سے بین الاقوامی قوانین کی ایسی خلاف ورزیاں بند کرنے کے لیے کہا اور کہا کہ وہ اپنے ہمسایوں اور علاقائی سالمیت اور خود مختاری کا احترام کریں۔ شامی فوجوں نے بدھ کے روز ترک قصبے اکچالے کے رہائشی علاقے پر گولہ باری کی تھی جس سے 5 ترک شہری ہلاک ہوئے تھے۔ جوابی کارروائی کرتے ہوئے ترکی نے شامی ٹھکانوں پر گولے برسائے اور ترک پارلیمنٹ نے حکومت کو سرحد پار فوجی کارروائی کی اجازت دینے کے لیے قرارداد منظور کی۔ ترک وزیراعظم طیب اردوان نے کہا کہ ترکی شام کے ساتھ جنگ کا ارادہ نہیں رکھتا لیکن وہ اپنی سرحدوں اور شہریوں کی حفاظت کا پابند ہے۔ استنبول سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ڈوریان جونز کی رپورٹ کے ساتھ اسد نصیر۔
ترکی کی پارلیمنٹ نے قرارداد منظور کر لی ہے جس کے تحت حکومت کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ شام میں فوجی کارروائی کر سکتی ہے۔ اس سے قبل بدھ کو شام کی فوجوں کی گولہ باری سے 5 ترکی شہری ہلاک ہو گئے تھے۔ جواب میں ترکی کی فوج نے شام کے مورچوں پر فائر کیا۔ اطلاعات کے مطابق جمعرات کے روز بھی ترکی کی فوجوں نے شام کی فوجی تنصیبات پر حملے کیے ہیں۔ ترکی کے ایک ریٹائرڈ فوجی افسر حالدون سولماز ترک کا کہنا ہے کہ ترکی اور شام کی سرحد پر اس طرح کی جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں۔ اس علاقے میں سرحد پر ایک معمولی سی باڑھ لگی ہوئی ہے، چنانچہ اس طرح کے حادثے کسی بھی وقت ہو سکتے ہیں چاہے شام ان سے بچنے کی شعوری کوشش کیوں نہ کرے۔ ترکی کی فوج شام کی سرحد پر مزید فوجی کمک بھیج رہی ہے۔ دوسری طرف ترکی کی حزب مخالف ریپبلکنز پیپلز پارٹی نے پارلیمنٹ میں سرکاری قرارداد کی مخالفت کی ہے۔ ایک عوامی جائزے کے مطابق عوام بھی ترکی کی طرف سے شام پر حملوں کی سخت مخالفت کرتے ہیں۔ استنبول یونیورسٹی میں سیاسیات کے پروفیسر چنگیز اختر کہتے ہیں کہ اس کے معاشی طور پر برے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔
It had already quite negative impact on the equity and foreign markets. Turkey is entering quite a difficult period.
اس کے معیشت پر منفی اثرات پڑ رہے ہیں۔ ترکی پہلے ہی معاشی بحران سے گزر رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ بجٹ پر مزید بوجھ ڈالنے اور اخراجات بڑھانے کی کوشش نہیں کی جائے گی۔ ماضی میں ترکی کی حکومت نے کہا تھا کہ شام کے معاملات میں وہ یک طرفہ طور پر مداخلت نہیں کرے گی، لیکن اب اس کو تھوڑی بہت بین الاقوامی برادری اور نیٹو سے حمایت ملی ہے، جنہوں نے شام کے حملے کی مذمت کرتے ہوئے ترکی سے کہا ہے کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کرے۔ ترکی کے ایک اور تجزیہ کار سنان اولگین کا کہنا ہے کہ ترکی کو بالعموم بین الاقوامی رد عمل پر مایوسی ہوتی ہے۔
Turkey feels that it has been left alone to deal with the crisis from Syria. The international community, despite having engaged in the rhetoric of the
ترکی کو احساس ہے کہ اسے شام کے بحران کے سلسلے میں تنہا چھوڑ دیا گیا ہے۔ بین الاقوامی برادری ترکی کے تحفظ اور سلامتی کے لیے کھوکھلے دعوے کرتی ہے۔ اکثر تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ ترکی کی افواج بطور خود شام کے خلاف کوئی بڑی فوجی کارروائی نہیں کریں گی، کیونکہ ترکی کی فوجیں کرد باغیوں سے بھی نبرد آزما ہیں۔ چنانچہ انہی حالات کے پیش نظر ترکی کے نائب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کی اس قرارداد کا مطلب اعلان جنگ نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد شام کی جارحیت کے خلاف مدافعت کو مضبوط بنانا ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جمعرات کے روز وائس آف امریکہ کے نامہ نگار اسکاٹ باب نے شام کے شہر حلب کا دورہ کیا، ان کی رپورٹ۔
وائس آف امریکہ کے نامہ نگار اسکاٹ باب نے ایک باغی گائیڈ کی مدد سے شمالی شہر حلب کا دورہ کیا۔ جس وقت یہ وہاں پہنچے سرکاری فوجوں کی گولہ باری جاری تھی اور توپوں کے چلنے کی آوازیں یہ سن رہے تھے۔ باب بتاتے ہیں،
It's clear that these airplane raids which occur regularly،
یہ واضح ہے کہ طیاروں سے حملے مسلسل جاری ہیں۔ بعض اوقات باغیوں کے ٹھکانے ان کے نشانے پر ہوتے ہیں اور بعض اوقات شہری آبادیاں. باب کا کہنا ہے کہ ان طیاروں کا نشانہ چوک جاتا ہے اور پھر شہری آبادیوں پر بم گرتے ہیں. بچے، عورتیں اور شہری نشانہ بنتے ہیں. جنگجو باغی زخمی ہوتے ہیں اور ان زخمیوں کی حالت واقعی بڑی خراب ہے. کسی کا بازو کٹ گیا ہے اور کسی کی ٹانگ. اس ظالمانہ کارروائی سے پوری آبادی متاثر ہو رہی ہے. اسکاٹ باب نے مقامی شہریوں سے بھی بات کی. انہوں نے دیکھا کہ اکثر لوگ جلد از جلد حلب چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں کیونکہ یہاں ان کی اور ان کے اہل خانہ کی زندگیاں سخت خطرے میں ہیں. باب کہتے ہیں کہ حلب کے اندرون شہر پر باغیوں کا کنٹرول ہے اور اس طرح حلب دو حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے. ایک علاقے پر حکومت کا قبضہ ہے اور دوسرے علاقے پر باغیوں کا. شہر کے بہت سے لوگ حملوں کے خوف سے قریبی نسبتاً محفوظ دیہاتوں میں راتیں گزارتے ہیں. اسکاٹ باب کا یہ بھی کہنا ہے کہ حلب شہر باغی سنیوں اور حکمران علاوی فرقے کے درمیان تقسیم نہیں ہوا ہے. یہ کہتے ہیں، میں نے علاویوں سے بات کی ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اسد حکومت کے مخالف ہیں. دوسری طرف سنی اس جھگڑے سے دور رہنا چاہتے ہیں، اس لیے یہاں پر فرقہ وارانہ تفریق دیکھنے میں نہیں آئی. آپ صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ حلب ایک جنگ زدہ شہر ہے، ایسی جنگ جو اس کو تباہ کر رہی ہے. یہ تاثرات تھے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار اسکاٹ باب کے، جنہوں نے جمعرات کے روز شام کے شہر حلب کا دورہ کیا. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9:30 بھارت میں 10 سے 10:30 اور واشنگٹن میں دن 12:30 سے 1 بجے تک. سنیے اپنے خطوں کے جواب ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ. وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89.
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے. اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا، اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے، تو وہ ریڈیو ہے. جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ تک سنتا رہتا ہے.
ماشاء اللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں، بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں، پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں، ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں.
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com. خط آپ کے.
صدارتی مباحثے کے ایک روز بعد صدر براک اوباما اور ان کے ریپبلکن حریف میٹ رومنی نے جمعرات کے روز سے دوبارہ اپنی مہم شروع کر دی ہے. اس بارے میں کینٹ کلائن کی رپورٹ. انجم ہیرلڈ گل کی سبانی.
بدھ کے روز بحث پر کیے جانے والے متعدد تجزیوں میں کہا گیا ہے کہ مسٹر رومنی پرسکون، پر اعتماد اور پرجوش نظر آ رہے تھے، جبکہ مسٹر اوباما تھکے ہوئے بلکہ ناراض دکھ رہے تھے. اس لیے مباحثے کے بعد جب صدر اوباما نے جمعرات کے روز ریاست کالوریڈو کے شہر ڈینور میں اپنا پہلا خطاب کیا تو انہوں نے آغاز ہی سے اپنے حریف پر حملہ شروع کر دیا. مسٹر اوباما کا کہنا تھا، جب میں اسٹیج پر گیا تو میں ایک بہت ہی پرجوش شخص سے ملا جس کا دعویٰ تھا کہ وہ مٹ رومنی ہے. مسٹر اوباما نے مسٹر رومنی پر الزام عائد کیا کہ بحث کے دوران انہوں نے $5 ارب ٹیکس کٹوتیاں کرنے کے منصوبے سے انکار کیا. اس طرح انہوں نے اپنا موقف بدل دیا. صدر اوباما کا کہنا تھا، اس لیے وہ مٹ رومنی نہیں ہو سکتے کیونکہ اصلی مٹ رومنی گزشتہ سال سے ملک بھر میں یہ وعدہ کرتے پھر رہے تھے کہ وہ $5 ارب کی ٹیکس کٹوتیاں کریں گے جس سے عمرا کو فائدہ ہوگا. گزشتہ رات سٹیج پر موجود شخص کا کہنا تھا کہ اسے اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے. بدھ کے روز مسٹر رومنی کا کہنا تھا کہ وہ دولت مند امریکیوں کی ٹیکس ادائیگیوں کو کم کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے. انہوں نے متوسط طبقے پر توجہ مرکوز رکھنے کا وعدہ کیا، جس کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ یہ طبقہ صدر اوباما کے دور میں تباہ و برباد ہوا ہے. مسٹر رومنی کا کہنا تھا، اس معیشت میں زیادہ آمدنی والے افراد بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، چاہے آپ صدر ہوں یا میں، وہ ٹھیک ہی رہیں گے. اس وقت جو سخت حالات سے گزر رہے ہیں وہ درمیانی آمدنی والے امریکی ہیں. متوسط طبقے کے امریکی صدر صاحب کی پالیسیوں کے نیچے دب گئے ہیں. وہ کچلے جا رہے ہیں۔ ڈیموکریٹ جماعت کے کچھ ارکان صدر پر نکتہ چینی کر رہے ہیں کہ وہ بین کیپیٹل نامی کمپنی پر تنقید کرنے سے چوک گئے ہیں۔ مسٹر رومنی کی قیادت میں اس کمپنی نے امریکی ملازمتیں بیرون ملک منتقل کر دی تھیں۔ مسٹر اوباما نے ان حملوں کا سلسلہ جمعرات کے روز سے دوبارہ جاری کیا، جبکہ انہوں نے مسٹر رومنی کی دولت کو بھی حد دفع تنقید بنایا۔ مسٹر اوباما نے کہا،
Never heard of tax breaks for companies that ship jobs overseas.
ہم نے تو نہیں سنا کہ سمندر پار ملازمتیں منتقل کرنے والی کمپنیوں کو ٹیکس میں چھوٹ دی جاتی ہے۔ اگر وہ ایسا سمجھتے ہیں تو پھر انہیں ایک نئے اکاؤنٹنٹ کی ضرورت ہے، اور اب ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ وہ اصلی مٹ رومنی نہیں تھے، کیونکہ وہ تو اپنے موجودہ اکاؤنٹنٹ سے بہت خوش نظر آتے ہیں۔ ڈینیور کے بعد صدر صاحب ریاست وسکانسن کے شہر میڈیسن جائیں گے اور پھر واشنگٹن لوٹیں گے۔ جمعے کے روز وہ غیر جانبدار ریاستوں ورجینیا اور اوہائیو میں مہم چلائیں گے۔ مسٹر رومنی کا کہنا ہے کہ ان کے ساتھ نائب صدارت کے امیدوار پال روائن بھی جمعرات کے روز مہم پر نکل پڑے ہیں اور راستے میں ورجینیا رکیں گے۔ نائب صدر جو بائیڈن اور نائب صدارت کے ریپبلکن امیدوار پال روائن کے درمیان مباحثہ 11 اکتوبر کو ہوگا۔ رایاما کے جائزوں سے پتہ چلتا ہے کہ ووٹروں کے نزدیک بدھ کے روز مباحثے میں مسٹر رومنی کے جیتنے سے اب نائب صدر جو بائیڈن پر دباؤ بڑھ گیا ہے۔ 16 اکتوبر کو ہونے والے دوسرے صدارتی مباحثے میں صدر اوباما بھی مسٹر رومنی کا سامنا کرتے ہوئے سخت دباؤ کا شکار ہوں گے۔ تیسرا اور آخری مباحثہ 22 اکتوبر کو ہوگا۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جنوبی افریقہ کے شمال مغربی قصبے رستنبرگ میں ایک کان اس وقت ہلاک ہو گیا جب ایک احتجاجی ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے پولیس نے ربر کی گولیاں چلائیں۔ اینی شاہدوں اور ساتھی کانکنوں نے بتایا ہے کہ یہ کارکن اینگلو امریکن پلیٹینم کی کان کے باہر پولیس کی گولی سے ہلاک ہوا۔ اس سے پہلے جمعرات کی رات پولیس اور احتجاجیوں کے درمیان جھڑپیں ہوئیں۔ پولیس نے واقعے کی تصدیق کی ہے، لیکن کہا کہ وہ اس واقعے کی تفتیش کر رہے ہیں کہ ایک لاش اس جگہ پر ملی ہے۔ رستنبرگ کی کان اس لونمن پلیٹینم کان سے زیادہ دور نہیں ہے، جہاں 16 اگست کو ہڑتالی کانکنوں پر پولیس کی فائرنگ سے 34 کانکن ہلاک ہو گئے تھے۔ پورے شمالی اور مغربی افریقہ میں اسلام مغرب میں القاعدہ اور دوسرے عسکریت پسند گروپوں کے بڑھتے ہوئے اثرات کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکہ افریقہ میں اپنی فوجی موجودگی میں اضافہ کر رہا ہے۔ لوئس ریمیرس کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
مالی کے بہت بڑے حصے پر عسکریت پسندوں نے کنٹرول حاصل کر لیا ہے اور بمباری کی مہموں اور حملوں کے ذریعے نائجیریا سے لیبیا تک پورے علاقے میں اپنی موجودگی کا احساس دلایا ہے۔ ان حالات میں امریکہ کی تشویش میں اضافہ ہو رہا ہے۔ امریکہ کے لیے اہم ترین واقعہ وہ تھا جس میں بنغازی میں امریکی قونصلیٹ پر حملے میں لیبیا میں امریکی سفیر کرسٹوفر سٹیونز اور 3 دوسرے امریکی ہلاک ہوئے۔ حال ہی میں امریکی وزیر دفاع لیون پینیٹا نے تصدیق کی کہ یہ دہشت گردوں کی کارستانی تھی۔ انہوں نے کہا،
The reason I think it pretty clearly it was a terrorist attack is because a group of terrorists obviously conducted that attack on the consulate and against our individuals.
میرے خیال میں یہ دہشت گردی کا حملہ تھا، کیونکہ دہشت گردوں کے ایک گروپ نے قونصلیٹ پر اور ہمارے لوگوں پر حملہ کیا۔ یہ دہشت گرد کون تھے؟ میرے خیال میں ابھی اس کا تعین تفتیش کے ذریعے ہونا باقی ہے۔ یہ الفاظ تھے امریکی وزیر دفاع لیون پینیٹا کے۔ بنغازی میں حملے کے بعد امریکہ نے لیبیا اور یمن میں اپنے سفارت خانوں میں میرین کور کی تیزی سے کارروائی کرنے والی ٹیمیں بھیجی ہیں۔ حملے سے پہلے پینٹاگان شمالی افریقہ میں اپنی موجودگی کو وسعت دینے کے لیے کام کر رہا تھا۔ اس نے اسپیشل آپریشنز کی چھوٹی چھوٹی ٹیمیں اور دوسرا عملہ بھیجا ہے جو کئی افریقی ملکوں کی فوجوں کو تربیت دے گا۔ یہ وہ ملک ہیں جو دہشت گردوں سے لڑنے کی صلاحیتیں بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ محکمہ دفاع کے عہدیداروں نے ان رپورٹوں کی تصدیق نہیں کی ہے جن میں یہ اشارہ دیا گیا ہے کہ امریکہ کے سفارتی عملے کو درپیش خطرات سے نمٹنے کے لیے شاید کمانڈوز بھیجے گئے ہیں۔ امریکہ کی ان کوششوں سے اس تشویش کا اظہار ہوتا ہے جس میں برسوں سے اضافہ ہوتا رہا ہے کہ القاعدہ اور اس سے وابستہ گروپس افریقہ میں اپنی سرگرمیاں پھیلا رہے ہیں، اگرچہ دوسرے علاقوں میں وہ کافی دباؤ میں ہیں۔ یو ایس افریقہ کمانڈ صدر جارج ڈبلیو بش کے عہد میں قائم کی گئی تھی اور وہ اس خطرے کا پتہ چلانے کے لیے کام کرتی رہی ہے۔ اس نے مغربی افریقہ کے ملک مالی سمیت افریقہ میں جاسوسی، نگرانی اور تربیت کے مشن روانہ کیے ہیں۔ کمانڈ کے عہدیداروں نے بار بار کہا ہے کہ ان کا افریقہ کے براعظم میں مستقل اڈے قائم کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے اور انہوں نے جو ٹیمیں بھیجی ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے۔ اس ہفتے ایک پریس بریفنگ میں پینٹاگان کے ترجمان جارج لٹل نے کہا کہ مغربی افریقہ کے ملکوں کی اقتصادی کمیونٹی یا ایکوواس میں بڑے پیمانے پر امریکہ کی موجودگی قائم کرنے کا امکان نہیں ہے. ان کے الفاظ ہیں,
With respect to what we're doing today and what our focus is in Africa, there are no
جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہم آج کل کیا کر رہے ہیں اور افریقہ میں ہماری توجہ کن چیزوں پر ہے, تو اس مرحلے پر مالی میں یا علاقے میں امریکہ کی یکطرفہ کارروائی کا کوئی منصوبہ نہیں ہے. ہمیشہ کی طرح ہماری توجہ علاقے کی صورتحال پر ہے, اور اگر علاقے میں ہمارے شراکت دار یا دوسرے فریق جیسے ایکواس ہم سے مدد مانگیں گے تو ہم پوری طرح تیار ہوں گے. مسٹر لٹل اور امریکی فوج کے دوسرے عہدیدار یہ تفصیلات بتانے کو تیار نہیں ہیں کہ افریقی شراکت داروں نے کس قسم کی مدد کی درخواست کی ہے. وہ کہتے ہیں, جہاں تک کسی مخصوص درخواست کا تعلق ہے میں ان پر کھلے عام اظہار خیال نہیں کر سکتا. میں آج کوئی اعلان کرنے کو تیار نہیں ہوں, لیکن ہم ان کی ضروریات کا اندازہ لگاتے رہتے ہیں, اور جس حد تک مناسب ہوا ہم اس علاقے میں اپنے شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کریں گے. یہ الفاظ تھے مسٹر لٹل کے. ان آپریشنز کے بارے میں ٹھوس معلومات کے فقدان کی وجہ سے ناقدین میں قیاس آرائیاں شروع ہو گئی ہیں جو اس علاقے میں امریکہ کے عزائم کے بارے میں شک و شبہ کا اظہار کر رہے ہیں. اوزی نیلسن واشنگٹن میں قائم سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز میں انسداد دہشت گردی کے ماہر ہیں. وہ کہتے ہیں,
I'm not sure that it's secretive as much as it is sensitive. One of the core capabilities of special operations forces and then some components.
یہ کہنا مشکل ہے کہ اس کام کی نوعیت کتنی خفیہ ہے, کیونکہ یہ بہرحال حساس نوعیت کا کام ہے. اسپیشل آپریشن فورسز کا اور ملٹری کے بعض اجزاء کا ایک اہم کام مقامی فورسز کو تربیت دینا اور انہیں ساز و سامان فراہم کرنا ہے. ہم جو چیز نہیں چاہتے وہ یہ ہے کہ ان میں سے کسی بھی آپریشن پر امریکہ کی چھاپ لگی ہو, کیونکہ بالآخر ہمارا رول محض مشورہ اور تربیت فراہم کرنا ہے, اور اس قسم کی کارروائیوں پر مقامی حکومت کی چھاپ ہونی چاہیے. یہ الفاظ تھے مسٹر نیلسن کے. تجزیہ کار کہتے ہیں کہ امریکہ کی کوشش ہے کہ امریکی مفادات کی حفاظت میں توازن قائم رکھا جائے, یعنی شراکت دار ملکوں کے علاقوں میں موجود دہشت گرد گروپوں کو تباہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان ملکوں کے لوگوں کو یہ تاثر نہ دیا جائے کہ امریکہ ان کی حکومتوں پر بہت زیادہ دباؤ ڈال رہا ہے. تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو اس سے عدم استحکام پیدا ہو سکتا ہے. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا, 12 سال کا تھا, تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں, لیکن ہم ہی کیوں, اب آپ کی باری ہے.
بہت ڈر لگتا ہے, بچے لوگ کو مارتے ہیں, ابھی بجلی کرنٹ لگاتے.
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو, ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے.
ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے, لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
2 لاکھ روپے لاؤ, اپنے بچیوں کو لے جاؤ.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں, urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے, میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, PO باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد, پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے, میری کہانی, وائس آف امریکہ, اردو سروس, PO باکس نمبر 5437 یا 5437, نئی دلی 110011, بھارت. اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 اور 1539 کلو ہرٹز پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے, دنیا نا الٹ جاتی ہے.
پاکستان میں اس وقت شام کے 6:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں. ہمارے اس شو کا وقت ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری, پروڈیوسر شہناز نفیس اور ندیم یعقوب. اور انجینئر واسکو والوویچ. خالد حمید کو اجازت دیجیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں ہوں.